أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ نساء کی آیات 150 تا 152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسا دے گا، خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ فلسطینی استقامتی گروہوں کی شرائط پر غزہ میں عارضی جنگ بندی ہو گئی ہے، جبکہ حماس نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوج کو معاہدے پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا۔ ایرانی کھلاڑیوں سے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ حماس نے طوفان الاقصی آپریشن میں صہیونی حکومت کو ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ قدس کی غاصب و جابر صہیونی حکومت کے فوجیوں کے خلاف استقامتی محاذ کے حملے جاری ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فلسطین کی تحریک مزاحمت حماس نے بدھ کو الگ صبح غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ عارضی فائر بندی کا سمجھوتا طے پانے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سمجھوتے پر عمل درآمد شروع ہوتے ہی جنگ کا سلسلہ بند اور غاصب صہیونی حکومت کے حملے بند ہو جانے چاہیے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے بدھ کو الگ صبح اور طوفان الاقصی آپریشن شروع ہونے کے 47ویں دن غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ فائر بندی کا سمجھوتا طے پا جانے کی خبر دی ہے، اور کہا ہے کہ اس سمجھوتے پر عمل درآمد شروع ہوتے ہی جنگ کا سلسلہ بند اور غاصب صہیونی حکومت کے حملے بند ہو جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے مطابق صہیونی فوج ہوائی یا زمینی کسی بھی طرح کا کوئی حملہ نہیں کرے گی۔ تحریک حماس نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر 4 روزہ جنگ بندی کا سمجھوتا طے ہو گیا ہے، جس کی بنیاد پر ایندھن اور انسان دوستانہ امداد کی حامل سینکڑوں کی تعداد میں ٹرک غزہ کے مختلف علاقوں میں داخل ہوں گے، اور اس سمجھوتے کے تحت عورتوں اور بچوں پر مشتمل 50 صہیونیوں کو رہا کیا جائے گا، اور جواب میں غاصب صہیونی حکومت بھی 150 فلسطینی عورتوں اور بچوں کو آزاد کرے گی۔ اسی طرح صہیونی جنگی طیاروں کی 4 روز تک بمباری بند رہے گی، اور کسی بھی قسم کی جارحیت جاری نہیں رہے گی، اور غزہ کے شمالی علاقوں سے جنوبی علاقوں تک فلسطینیوں کی آزادانہ آمد و رفت اور نقل و حرکت کی ضمانت دی جائے گی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے بدھ کو علی صبح صہیونی حکومت اور فلسطین کی تحریک حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے اور 4 روزہ عارضی جنگ بندی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فائر بندی کے سمجھوتے پر عمل درآمد کے آغاز کے وقت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ انسان دوستانہ بنیادوں پر 4 روزہ عارضی جنگ بندی کے نفاذ کے وقت کا آئندہ 24 گھنٹے میں اعلان کر دیا جائے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ حماس نے طوفان الاقصی آپریشن میں صہیونی حکومت کو ناک آؤٹ کر دیا۔ ایشیائی کھیلوں اور پیرا ایشین گیمز میں تمغے جیتنے والے اور کھیل کے دیگر شعبوں میں ایران کا نام اونچا کرنے والے کھلاڑیوں نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کھلاڑیوں سے اگر فلسطین کے تازہ ترین حالات کے بارے میں ایک جملے میں کچھ کہوں تو ایک جملے میں یوں کہوں گا کہ صہیونی حکومت طوفان الاقصی آپریشن میں ناک آؤٹ ہو گئی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، یعنی حماس نے، جو نہ کوئی حکومت ہے نہ کوئی ملک ہے، جس کے پاس نہ ہی وسائل ہیں بلکہ صرف ایک تنظیم ہے، اس نے غاصب صہیونی حکومت کو اس کے تمام تر فوجی وسائل و ساز و سامان کے باوجود ناک آؤٹ کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ میں قومی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو مظلوم فلسطینی قوم کے دفاع میں گلے میں فلسطینی علامت کے چھپیے یا شال ڈال کر میدان میں اتری، اور ہم ان سبھی کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں کسی نہ کسی طرح سے اپنے موقف کا اعلان کیا اور اپنے تمغوں کو غزہ کے بچوں کو ہدیہ کیا۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ ہوائی اور زمینی حملے، اور اسی طرح غرب اردن میں غاصب فوجیوں کے حملوں اور فلسطینیوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ مہر خبر رسا ایجنسی کے مطابق غاصب صہیونی فوج کے جنگی طیاروں اور توپ خانے نے غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں کو مسلسل نشانہ بنایا ہے۔ غزہ پٹی میں عارضی جنگ بندی کے اعلان کے باوجود غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کے حملے تواتر سے جاری رہے۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے مختلف علاقوں پر پے در پے بمباری کی ہے۔ دریا اثنا فلسطین الیوم ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجی کئی گھنٹے سے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غاصب فوجیوں نے نہ صرف مذکورہ علاقوں کی بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے بلکہ مغربی کنارے کے فلسطینیوں پر حملہ کر کے بہت سے فلسطینیوں کو بلا جواز گرفتار کیا ہے۔ قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے فوجیوں کے خلاف استقامتی محاذ کے حملے جاری ہیں۔ المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق شہدا الاقصی بریگیڈ سے وابستہ مجاہدین نے طول کرم کیمپ پر حملہ کرنے والے غاصب فوجیوں کو فائرنگ اور دستی بموں سے نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی مجاہدین کی ان کارروائیوں میں غاصب فوجیوں کی ایک تعداد ہلاک اور زخمی ہو گئی۔ حزب اللہ لبنان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے صہیونی جارحیت میں المیادین ٹی وی چینل کے نامہ نگار کی شہادت پر شہید کے اہل خانہ کو تعزیت اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے المیادین ٹی وی چینل کو فلسطینیوں کا مدافع چینل قرار دیا۔ حزب اللہ لبنان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے تاکید کی کہ صہیونی جارحیت میں المیادین ٹی وی چینل کے نامہ نگار کی شہادت استقامت کی راہ میں حق کا پیغام اور عزت و افتخار کے ساتھ تمغہ شجاعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن المیادین ٹی وی چینل سے خائف ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ استقامت کی آواز کو دبانے کے لیے جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تشہیراتی شعبے میں سرگرم عمل مجاہدین کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ دشمن بالکل نادان اور نہایت پست ہے۔ اقوام متحدہ کے یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے غزہ میں وبا پھیلنے کی صورتحال میں بچوں کی اموات میں اضافے کی بابت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے ایک پریس کانفرنس میں انتباہ دیا ہے کہ ایندھن کے فقدان سے غزہ میں حفظان صحت کے نظام کا شیرازہ بکھر جائے گا اور وبائی امراض پھیلنے کی راہ ہموار ہوگی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں ہمارے اڈوں پر 66 بار حملے ہوئے ہیں۔ پینٹاگون کی نائب ترجمان نے عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈوں پر مزاحمتی تنظیموں کے حملوں کے نتیجے میں اپنے ملک کے 62 فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت دفاع کی نائب ترجمان نے کہا ہے کہ 17 اکتوبر سے عراق اور شام میں ان کے فوجی اڈوں پر 66 بار حملے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے پینٹاگون میں ایک پریس کانفرنس کے دوران تصدیق کی کہ عراق و شام میں امریکی اڈوں پر مزاحمتی تنظیموں کے حملوں کے نتیجے میں ان کے 62 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کے ایک سینئر سیاسی رہنما کا کہنا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ عراق کی الفتح اتحاد کے سربراہ نے الحشد الشعبی فورسز کے ٹھکانے جرف النصر کے علاقے السیدات پر امریکی ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عراق میں امریکیوں کی موجودگی کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق الفتح اتحاد کے سربراہ ہادی العامری نے پاپولر موبلائزیشن فورسز کے السیدات علاقے میں جرف نصر کے ٹھکانے پر امریکی ڈرون حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا یہ بزدلانہ اقدام عراق کی قومی خود مختاری کی سری خلاف ورزی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلبہ کی جبری گمشدگی کیس میں آئندہ سماعت پر پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ گمشدگی کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد کیس میں آئندہ سماعت پر پاکستان کے نگراں وزیر اعظم کو پیش ہونے کو کہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو واسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ قیامت کا ایک دن معین ہے، لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت۔ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے سے ہم جان نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روضائے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ رحمان کی 19-21 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان،
اس نے دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟
سامن، گزشتہ پروگرام میں ہم نے خداوند عالم کی بعض نعمتوں کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج کے پروگرام میں ہم خداوند عالم کی جانب سے عطا ہونے والی دریائی نعمتوں کے بارے میں کچھ اہم معلومات سے آپ کو روشناس کرائیں گے، جن کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہوا ہے۔ تقریباً 3/3 سطح زمین پر دریا اور سمندروں کا پانی موجود ہے، اور تمام دریا انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی غذاؤں پر مشتمل ایک عظیم اور بزرگ منبع کے عنوان سے شمار ہوتی ہیں، جن میں بے شمار دریائی جانور اور مچھلیاں موجود ہیں، اور انسانوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام اور سامان لے جانے کے لیے عظیم شاہراہ شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے بارش کا نازل ہونا، ہوا کا تبدیل ہونا، یہاں تک کہ زمین پر کچھ ہواؤں کا وجود، یہ سب کے سب دریائی کی برکتیں ہیں۔ یہ آیتیں بعض سمندروں میں ایک خوبصورت وجود کے ظہور میں آنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ان دونوں دریاؤں کا میٹھا اور کھارا پانی ایک دوسرے کے ساتھ رواں دواں ہے، لیکن ایک دوسرے سے مخلوط نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو جو تیز بہاؤ کے موقع پر ایک دوسرے سے ملنے میں رکاوٹ بنتی ہو۔ اس وجود کا ایک واضح اور آشکار نمونہ گلف اسٹریم ہے جو بحر اطلس میں ہے۔
سامعین، دنیا کے سمندروں سے بہت بڑے بڑے دریا جاری ہیں، جن میں سب سے زیادہ قوی گلف اسٹریم ہے۔ یہ عظیم دریا مرکزی امریکہ کے ساحلوں سے شروع ہوتا ہے اور تمام بحر اطلس کو عبور کر کے شمال یورپ کے ساحل تک جا پہنچتا ہے۔ وہ پانی کے جو خط استوا کے قریبی علاقوں سے چلتا ہے وہ گرم ہے، یہاں تک کہ اس کا رنگ بھی کبھی کبھی ہمراہ چلنے والے پانیوں کی طرح ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس عظیم سمندری دریا گلف اسٹریم کا عرض تقریباً 150 کلومیٹر اور اس کی گہرائی 200 میٹر ہے۔ اس کی روانی بعض علاقوں میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دن میں 160 کلومیٹر کی راہ طے کر لیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ عظیم سمندری دریا اپنے اطراف کے پانی میں بہت کم مخلوط ہوتے ہیں۔ دنیا کے 5 براعظموں کے پانیوں میں ایسے دریاؤں کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ان دریاؤں کا سب سے بڑا عامل اور سبب زمین کے منطقۂ استوائی اور منطقۂ قطبی کی حرارت کا فرق ہے کہ جو سمندروں کے اس پانی میں تحریک پیدا کرتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ فطرت خداوند عالم کی رحمت اور اس کی قدرت کا مظہر ہے، اور تمام دریا اور سمندر اس کی عظیم اور اہم قدرت و رحمت کا مظہر ہیں۔ قوانین فطرت خداوند عالم کے ارادے کا مظہر ہیں، نہ کہ اس کے ارادے پر حاکم ہیں۔ دریا کے پانیوں کا میٹھا اور کھارا ہونا، کہ جنہیں فطری طور پر متصل ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہتے ہیں مگر ایک دوسرے سے مخلوط نہیں ہوتے۔
سامعین، آئیے اب سورہ رحمان کی 22 سے 25 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
سامعین، یہ آیتیں انسان کی زندگی میں دریاؤں کے دو اہم کردار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، موتی اور مونگے، کہ جو انسانی زندگی میں متعدد مواقع پر قابل استفادہ ہوتے ہیں، وہ دریا اور سمندر کی بالکل نچلی سطح سے نکالے جاتے ہیں۔ موتی، کے جو زینت کے لیے ایک بہترین و گرا بہا ذریعہ ہے اور دریا میں موجود صدف کے اندر پرورش پاتا ہے، اور زمانہ قدیم سے ہی دریا کے ساحلوں پر رہنے والے افراد کی تجارت اور کام کاج کا ذریعہ و وسیلہ رہا ہے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دریاؤں کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ یہ تجارتی سامانوں کے حمل و نقل اور انواع و اقسام کی انرجیوں کو منتقل کرنے کا سامان فراہم کرتا ہے۔ وہ بھی اس طرح کے بڑے بڑے جہاز اربوں ٹن سامان کو مشرق سے مغرب کے دور دراز علاقوں تک لے جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ سڑکوں کے بنانے اور ریلوے لائن بچھانے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن دریائی راستوں کے لیے کسی بھی طرح کا خرچ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ مفت میں یہ سہولت انسانوں کے اختیار میں ہوتی ہے۔
سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اگرچہ انسان خشکی پر زندگی بسر کرتا ہے، لیکن دریا اور سمندر بھی انسان کے اختیار اور اس کے استعمال میں ہیں، اور اس کی طرح طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہی دریا ہے جو سامان کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کرنے اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور زمانے قدیم سے ہی انسانوں کے لیے ایک وسیع و عریض اور مفت وسیلہ شمار ہوتے ہیں۔ جو لوگ خداوند عالم کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ آخر کس طرح سے خداوند عالم کی اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا، کہ جو خشکی اور دریا میں انسانوں کے لیے مہیا اور ان کے اختیار میں ہر وقت میسر ہیں، نظر انداز کرتا اور اس کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے؟
سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، اب سورہ رحمان کی 26 سے 30 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان یسألہ من فی السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں، صرف تمہارے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال و اکرام ہے، وہی باقی رہنے والی ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں اور وہ ہر روز ایک نئی شان والا ہے، اس کی کس کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟
سامن، یہ آیات کریمہ دنیا میں انسان کی مختصر زندگی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں آخر کس طرح سے انسان کا موت کے ذریعے اس دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے کو موت سے بچانے کی قدرت بھی نہیں رکھتا ہے اور صاحب جلال و جمال خدا کے سامنے نافرمانی کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے۔ دنیا اور تمام مخلوقات کی جو اس میں زندگی بسر کرتی ہیں وہ ہمیشہ تغیر و تبدیل ہوتی رہتی اور ہلاکت و نابودی سے دوچار ہوتی رہتی ہیں، اور جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ خداوند عالم کی ذات اقدس ہے، وہی خدا واحد کی جو تمام کمالات اور کائنات کے وجود میں آنے کا مظہر ہے۔
سامعین، تمام مخلوقات ہمیشہ اس کی محتاج ہیں اور اپنی حاجتوں کو اسی سے طلب کرتی ہیں، اگرچہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، یہاں تک کہ اس کے وجود ہی سے انکار کر دیں، پھر بھی اسی کی محتاج ہیں۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت ایک عام اور وسیع قانون ہے جو خداوند عالم کے علاوہ تمام مخلوقات کو اچک لے گی۔ خداوند عالم کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ سب کے سب فنا و ختم ہو جائیں گے۔ کائنات ایک جانب تو خداوند عالم کی مظہر عظمت و جلال ہے، تو دوسری جانب مظہر رحمت و مخلوقات کے لیے احسان الہی ہے۔ وہ خدا کے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس نے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمیشہ کائنات کے تمام امور کو اپنے علم و حکمت کے مطابق چلاتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کے وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ پروگرام کے حوالے سے اپنے مفید آرا سے ہمیں نوازتے رہیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ کردار کو بھی ہم نے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد ایک عظیم نعمت ہے جس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جہاد مسلمانوں کی زندگی کا عظیم دستور و نظام ہے۔ جب بھی مومن کے وجود سے روح جہاد ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ایمان و اسلام سے محبت بھی جاتی رہتی ہے اور ہر طرف سے فتنے گھیر لیتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ تارکین جہاد کے گھر، محلے، بازار اور منڈیاں بالآخر لعنت و شورش کا گڑھ بن جاتے ہیں اور وحشتناک قسم کے حالات کے سامنے ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے بلکہ ان کی نبض ہی رک جاتی ہے۔ جیسے جیسے جہاد سے دلچسپی کم ہوتی ہے، اسی تناسب سے دلوں سے وحی کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ اور محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح دل خدائی اسرار سے خالی ہو جاتے ہیں، ان کے روشن دن بھی تاریک راتوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے فیضان و تجلیات انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو جہاد کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت و شان کے مطابق کلمہ پروردگار کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ایسے مجاہدین زندگی بسر کرتے ہیں، وہ معاشرہ کبھی بھی مایوسی و پشیمانی کا شکار نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس معاشرے میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے کوششیں ہوتی ہیں، وہی معاشرہ جس کے قبیلوں اور افراد میں یکجہتی ہوتی ہے، جس معاشرے میں بسنے والے مومن قریا قریا اور قصبہ قصبہ چل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں تک دعوت حق پہنچاتے ہیں، تو اللہ ان کے معاشرے کو ہمہ جہت کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ اور جو معاشرہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور اس میں روح جہاد نہیں ہوتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کتنے ہی طاقتور ذلیل و خوار ہوئے، کتنے ہی مالدار فقیر ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا۔ جو لوگ بادشاہوں کے درباروں کے ارد گرد چکر کاٹتے رہے، آخرکار ذلیل و خوار ہوئے اور ان کے پاؤں چوم کر گزرنے لگے۔ قرآن کریم نے ان کا اس طرح ذکر کیا ہے، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ کر گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی عظمت اور قدر کریں تو ہم اللہ کے یہاں اسی قدر اجر پائیں گے جس قدر ہم اپنے دلوں میں اس کے نام کی قدر و عظمت کو زندہ رکھیں گے، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا نہ کیا تو اسی طرح اللہ کے یہاں ذلیل ہوں گے اور ہمارا نشان تک نہ رہے گا۔ اگر انسان زندہ اور باعزت رہنا چاہتا ہے تو اللہ کا نام اپنے دل کی تختی پر لکھ لے، اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، اپنی زندگی سے ہر اس چیز کو اکھاڑ باہر پھینکے جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، بلکہ اپنے خوابوں کو بھی اللہ سے غیر متعلق چیزوں سے پاک کر لے اور اپنی زبان حال سے اقرار کرے۔ ایسی زندگی سے قبر کی تنہائی بہتر ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں، جس میں دعوت و تبلیغ نہیں، جس میں شریعت الہی کا نفاذ نہیں۔ بس ایسی زندگی سے موت بہتر ہے جس میں تجلیات الہی کے لیے دل نہ ہو۔ اس فکر و شعور کو پوری امت میں اجاگر کرنے کے لیے جد و جہد کرے۔ ہمارا معاشرہ اور اپنی اقدار و روایات کھو چکا ہے، ان کو دوبارہ بحال کرنے اور اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کوششیں شروع کرے، تاکہ ہمارا رب تمہیں نیست و نابود ہونے سے بچا لے۔ مومن جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کیسے ترجیح دینی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بقدر ضرورت اعتدال رکھتا ہے، وہ اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے اور اس فانی دنیا کے مقابلے میں کس حد تک آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ جس میں ہمیشگی ہے، دوام ہے، اس لیے مومن ہمیشہ اللہ کے حکم کو دنیاوی امور پر مقدم رکھتا ہے اور وہ فنا ہونے اور زائل ہونے والی اشیاء کو ہمیشہ باقی رہنے والے امور اور اشیاء پر ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے جس قدر اسے آخرت کی زندگی میں رہنا ہے۔ نہ تو یہودیوں کی طرح دنیا ہی میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور نہ عیسائیوں کی طرح دنیا سے بالکل کٹ کر رہتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے تاکہ آخرت میں وہ خود حقیر نہ بن جائے، کیونکہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنی زندگی کا مقصد و محور بنا لیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ آخرت کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو شخص موت سے ہیبت کھاتا ہے وہ دنیا کی زندگی کی لذت بھی کھو دیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص دشمن کو میدان جنگ میں سامنے دیکھ کر ہوش گنوا بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی سے محبت کی خاطر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی مالی حالت اور زندگی کی فکر میں راہ جہاد سے فرار میں کامیابی سمجھتا ہے، وہ در حقیقت زندگی اور زندگی کے لوازمات سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص دنیا و مافیا کو چھوڑ کر جہاز سے پیچھے رہتے ہوئے اپنی عبادت گاہ میں تنے تنہا بیٹھا رہتا ہے، بالآخر اس عبادت گاہ سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پست حوصلہ اور کم ہمت لوگ ایک دن سب کچھ گنوا بیٹھیں گے اور سر کے بل گریں گے۔ جہاں تک بلند ہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کا تعلق ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے ستاروں بھری اس دنیا کی تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو اپنے سامنے حقیر سمجھتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی اور ان پر حکمرانی کرے، بلکہ اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا ان کے پیچھے چلے اور وہی حکومت کریں، اور ساری زندگی اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ دنیا کی حاکمیت انہی کا مقدر ہے۔ اور جو لوگ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں ان پر ہمیشہ زندہ رہنے کا راز کھل جاتا ہے اور ابدی زندگی کا راستہ پا جاتے ہیں، لیکن جو لوگ دنیا کی چکا چوند میں غرق ہو جاتے ہیں اور اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھول جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے ساتھ ساتھ امت کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس طرح آنے والی نسل کو اس حال میں چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب رضوان حیدر صاحب مالونی کالونی ملاڈ ویسٹ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام مجھے پسند ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، چاہے مذہبی پروگرام ہو یا سیاسی و سماجی، سب ایک سے ایک ہوتے ہیں۔ ولادت امام رضا علیہ السلام پر پیش کیا گیا پروگرام بہت پسند آیا، خدا جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین محترم رضوان حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک باسر شخص رہا کرتا تھا جو اپنے مقام و منصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ شہر میں کوئی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں تھا، اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا تھا، لوگ بھی بیچارے اس کے مقام و منصب کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتے تھے، کوئی بھی اس کے کاموں پر اعتراض نہیں کرتا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ اعتراض کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دن پردیسی درویش اس شہر میں کہیں سے آ نکلا۔ درویش بیچارے کو تو اس نابکار شخص کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور درویش بھی ایسا جس نے کبھی ایک چونٹی بھی نہیں ماری تھی۔ ایک دن قسمت کے مارے اس درویش کا اور اس نابکار شخص کا آمنا سامنا ہو ہی گیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حالات سے بے خبر یہ درویش شہر کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس نابکار شخص کی نظر درویش پر پڑی۔ درویش کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اسے اذیت دینے کا ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، اس شہر میں کوئی بھی میرے شر سے محفوظ نہ رہے، سب کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ خوف کے مارے لرزنا چاہیے۔ اس موذی شخص نے ایک پتھر اٹھایا اور درویش کے سر پر دے مارا۔ درویش کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے خون آلود سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، اور ایک صاحب بولے، تمہاری خیر اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلتے بنو، ورنہ اور نقصان اٹھاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے درویش کو ایک طرف لے جا کر اس نابکار کی پوری کہانی سنا ڈالی۔ درویش بھی سمجھ گیا کہ چپ سادھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور اسے چلتے ہی بنی۔ لیکن اس نے چلتے چلتے وہ پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا جو اس نابکار شخص نے مارا تھا۔ اس موذی شخص نے تعجب سے پوچھا، یہ پتھر تم نے اٹھا کر کیوں رکھ لیا؟ درویش نے کہا، وہ پتھر جو کسی درویش کا سر پھاڑ سکتا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا چاہیے، شاید کسی دن کام آ جائے۔ اس بدماش شخص نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یہ درویش بھی کیسا احمق ہے، یہ پتھر اس کے بھلا کیا کام آئے گا۔ دن رات یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا اور انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جی ہاں، دن رات ایک سے نہیں ہوتے، کبھی کے دن بڑے تو کبھی کی راتیں۔ اس ظالم شخص کے ظلم و ستم کے خاتمے کا وقت بھی آن پہنچا۔ قصہ کچھ یوں ہوا کہ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ایک ایسا کام کر دیا جو اسے پسند نہیں آیا، اور اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس شخص کو کنویں میں قید کر دیا جائے۔ اس شخص کو ایک کنویں میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس تاریک کنویں میں اپنے اعمال کے سزا بھگت رہا تھا۔ ہر روز اس کے لیے کچھ کھانا اور پانی ایک ڈول میں رکھ کر کنویں میں ڈال دیا جاتا، اور وہ اپنے گھر والوں سے دور اس کنویں میں تنہائی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا۔ شہر والے بھی خوش تھے، کچھ دنوں کے لیے ہی سہی اس شخص کی اذیتوں سے نجات ملی، اور دعا کر رہے تھے کہ وہ کبھی اس کنویں سے باہر نہ آ پائے۔ ایک دن وہ بدماش اور موذی شخص اس تاریک کنویں کے تہہ خانے میں بیٹھا اپنے کرتوتوں کو یاد کر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے ایک پتھر اس کے سر پر آ کر لگا۔ سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس نے کنویں کی تاریکی میں ہاتھ چلائے اور پتھر کو تلاش کرنے لگا، اور پھر سر اوپر اٹھایا اور چیخ چیخ کر کہا، میرے سر پر یہ پتھر کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے؟ اوپر سے کسی کی آواز آئی جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہ بیچارہ درویش ہوں جس نے پوری عمر کسی چونٹی کو اذیت نہیں دی۔ اس موذی شخص نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، جب تو نے کسی چونٹی کو بھی کبھی اذیت نہیں دی، تو پھر میرے سر پر یہ پتھر کیوں مارا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہی پتھر ہے جو تو نے فلاں دن اور فلاں تاریخ کو میرے سر پر مارا تھا۔ اس شخص نے پھر تعجب سے پوچھا، کیسا پتھر؟ کون سا پتھر؟ مجھے تو یاد نہیں۔ درویش نے کہا، تجھے یاد ہے کہ ایک دن تو نے یہ پتھر میرے سر پر مارا تھا اور میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ جس وقت تو نے پوچھا تھا کہ اسے جیب میں کیوں رکھ لیا، تو میں نے کہا تھا کہ وہ پتھر جو کسی بے آزار درویش کا سر پھاڑ دے، اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اب تجھے یاد آیا؟ تب اس آدمی نے کہا، ہاں یاد آیا، بالکل یاد آ گیا۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ درویش نے کہا، مجھے تیرے مقام و منصب کا خوف تھا، لیکن اب تجھے اس کنویں میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تجھ سے ظلم کا بدلہ لے ہی لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری، اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود،
جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ بس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گران اوریدونکو السلام علیکم۔ دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک